اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامعین و ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ آپ دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ نیوز میں ہوں قیصر خان ناظرین رمضان المبارک شروع ہو چکا اور آج الحمدللہ دوسرا روزہ گزرا ہے اور اس سلسلے میں ہم نے ایک پروگرام تو پہلے کیا تھا جس میں پروفیسر ڈاکٹر ملازم حسین بخاری صاحب تشریف لائے تھے انہوں نے روزہ کے جو جسمانی جو اس کے اوپر جو اثرات ہوتے ہیں اس کے اوپر میں بہت ہی خوبصورت ایک گفتگو کی تھی اور وہ بہت سننے کے لائق ہے بہت اہم ہے انہوں نے اپنے جو طبی حوالے سے اس کو اس طرح سے میں یہ کہوں کہ ثابت کیا تھا کہ روزہ ضروری بھی ہے بلکہ یہ جو واجب کیا گیا ہے اس کے وجوب کی وجہ جو ہے نا وہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پورا سال کھانے کے بعد ایک مہینہ ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں جس طرح کے ٹریش کلیئر ہوتا ہے جس طرح ٹریش کلیئر جسم کا ہونا چاہیے اس کا بارے میں انہوں نے بہت اچھے طریقے سے یہ تو انہوں نے اس کے انسانی جسم کے اوپر جو اثرات ہیں وہ انہوں نے ایک میڈیکلی جو بتائے دوسرا اس کا روحانی پہلو ہے جو سب سے زیادہ اہم ہے جسمانی پہلو سے بھی زیادہ اہم ہے اور اس کے اوپر بھی گفتگو ہونی چاہیے اس سلسلے میں استقبال رمضان وہ ہمیں کیسا کرنا چاہیے اور اس کے علاوہ ایک اور سوال ہے جو میں آگاہ محترم سے کروں گا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب قبلہ ڈاکٹر مولانا مرزا عسکری حسین صاحب اور یہ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہتے ہیں ان کا میں بہت مشکور ہوں کہ وہ اپنا ٹائم دیتے ہیں اگرچہ بہت مصروف ہوتے ہیں لیکن یہ کہ ہمیں انہوں نے کبھی کہا نہیں کیا اور ان کی گفتگو بھی آپ نے سنی ماشاءاللہ بہت بہترین خوبصورت گفتگو ہوتی ہے علمی گفتگو ہوتی ہے میں ڈاکٹر صاحب کو پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب ڈاکٹر عسکری حسین صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ استقبال ماہ رمضان اس کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اس سے ہمارے جو چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہیں انہوں نے ایک دعا بھی اس سلسلے میں ایک بتائی ہے ہم اس محترم مہینے کا احترام کیسے کریں یعنی اس کا آغاز کیسے کریں استقبال کیسے کریں اور کون سے اعمال بجا لائے جائیں کہ جو ہمارے روحانی جو ہے تقویت کا باعث بنے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہ اما بعد سب سے پہلے ماہ مبارک رمضان کی مبارکباد آپ کی خدمت میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت میں اور بارگاہ خدا میں دعا ہے کہ اللہ اس ماہ کو ہم سب کے لیے بہت بہت مبارک اور نورانی قرار دے اور اس ماہ کے فیوضات سے اور اس ماہ کی برکتوں سے ہم بہرہ مند ہو سکیں. دیکھیں انسان کے جو روحانی ساخت ہے اس کے سلسلے میں اگر ہم قرآن مجید یا آیات اور روایات کا مطالعہ کریں اور حقیقت کے اعتبار سے بھی اگر دیکھیں تو انسان کو اللہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. اللہ نے جب تم کو اس عالم وجود میں زندگی عطا کی اور تم جب اس دنیا میں تشریف لے کر آئے جب آئے تو نہیں جانتے تھے, انسان بالکل لابلد تھا, انسان نہیں جانتا تھا, یعنی انسان کو انسان کے پاس نہ کوئی انفارمیشنز تھی, نہ سائنٹیفیکل, نہ ایتھیکل, ٹھیک ہے, نہ انٹلیکچوئل, نہ لاجیکل, انسان کسی چیز کو بھی نہیں جانتا تھا. اور انسان کا وجود جو ہے وہ اللہ نے اس وجود کو اس لیے بنایا کہ انسان ترقی کرے, اور انسان کے وجود میں ترقی بغیر انفارمیشن کے نہیں ہو سکتی. انسان ایون پریکٹس بھی انفارمیشن کے بعد ہی کرتا ہے. انسان بغیر جو ہے وہ صحیح اس کے ذہن میں جب تک اس کی معرفت اور اس کی یعنی سائنس اس کے ذہن میں, چاہے اسپریچول سائنس ہو, ایتھیکل سائنس ہو, چاہے مثال کے طور پہ مٹیریلسٹک لائف سے مادی زندگی سے متعلق جو نالج اور سائنس ہے, جب تک اس کے ذہن میں صحیح پراپر نہیں جائے گا تو انسان کا وجود بڑھ نہیں سکتا. جسم میں ممکن ہے, رشد ہو سکتی ہے, لیکن اسپریچول گروتھ نہیں ہو سکتی, انٹلیکچوئل گروتھ نہیں ہو سکتی. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اب نارمل یا اسپیشل چائلڈس کہلاتے ہیں یا اسپیشل پرسنس کہلاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے جسم میں رشد ہو جاتی ہے لیکن ان کے ذہن اور فکر میں گروتھ نہیں ہوتی ہے. ایک جو ہے وہ میڈیکل گروتھ ہے ہیلتھ کی, ہیومن انٹلیکٹ کی, کہ فزیکلی انسان کے دماغ کو اتنا بڑھنا چاہیے, اور ایک اسپریچول گروتھ ہے. کبھی کبھی روحانی گروتھ ہے، کبھی کبھی انسان کے جسم میں جو عقل ہوتی ہے وہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی ریٹارڈڈ ہوتی ہے، یعنی انسان کو رشد نہیں مل پاتی، لیکن کبھی کبھی میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے انسان کو جو ہے وہ مفلوج نہیں کہتے ہیں یا انسان کو معذور نہیں کہتے ہیں، بلکہ اس کی مینٹل ہیلتھ کو کہتے ہیں کہ اسٹرانگ مینٹل ہیلتھ ہے، لیکن اس کی جو پراپر گروتھ ہونی چاہیے وہ نہیں ہو پاتی ہے. کیوں نہیں ہو پاتی ہے؟ کیونکہ عقل کی گروتھ ہوتی ہے اس کے روحانی مٹیریل سے، اس کے اسپریچول مٹیریل، اس کے فکر کو کیا تھاٹس اور کیا مٹیریل دیے جا رہے ہیں اس سے جو ہے وہ انسان کی گروتھ ہوتی ہے. جیسے جتنے پراپر تھاٹس اس کو دیے جائیں گے، جتنے پراپر اس کو جو ہے وہ معلومات دی جائے گی، جتنی صحیح معلومات دی جائے گی اتنے ہی صحیح انسان کے ذہن کا رشد بھی ہوگا. اب میں یہاں آپ کو ماہ مبارک رمضان کی جو ہے وہ اہمیت عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ انسان کے ذہن کو صحیح رشد، اسپریچول ہیلتھ اس کی اسی وقت مینٹین ہو سکتی ہے، اس کی ایتھیکل ہیلتھ، اس کی روحانی تربیت اور معنوی تربیت اور نظریاتی اور عقیدتی تربیت اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے کہ جب اس کو صحیح نظریات، صحیح معلومات اور صحیح اخلاقی انفارمیشنز دی جائے. جب تک نہیں دی جائے گی انسان کے ذہن کی صحیح ہدایت نہیں ہو سکتی ہے. ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے جو ہے، میں اس کو بتانے سے پہلے ایک اور جملہ عرض کرتا چلوں. اب سوال کوشچن یہ ہے کہ انسان کی صحیح مینٹل اسپریچول گروتھ کیسے ہوتی ہے، ذہن کی روح رشد کیسے ہوتی ہے، ذہن کی معنوی رشد کیسے ہوتی ہے. ذہن کی معنوی رشد کا تنہا راستہ یہ ہے کہ انسان کا نفس گناہوں اور آلودگیوں سے پاکیزہ ہو، اس کا ذہن گناہوں اور آلودگیوں سے پاکیزہ ہو. جب انسان کا ذہن گناہوں اور آلودگیوں سے پاکیزہ ہوتا ہے تب اس کے ذہن کی صحیح معنوی اور روحانی رشد ہوتی ہے. اس کے بعد ایک دوسرا مسئلہ جو ہے، میں آپ کو اس نقطے کی طرف اپنے ناظرین کو بھی لانا چاہ رہا ہوں جو متوجہ ہوں. اس کے بعد جو اس ایک اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ انسان کے ذہن کو اس پوری کائنات سے متعلق ایک پراپر صحیح کنسیپٹ اور صحیح تصور ملے. کہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے، میں آپ نے کسی جگہ مجھے بلایا، ٹھیک ہے، تو اس جگہ جا کر میرا وہاں اس جگہ میرا ایٹیٹیوڈ، اس جگہ میرا رویہ، اس جگہ میرا رہنا سہنا سب کچھ اسی وقت صحیح ہو پائے گا جب مجھے اس جگہ کے بارے میں، اس جگہ کے کیا نام ہے جزیات، اس کے بارے میں، اس کے اہداف و مقاصد کے بارے میں جب تک کیا نام ہے صحیح پراپر انفارمیشن نہیں ہوگی، میرا وہاں اس جگہ سے متعلق پراپر رویہ ظاہر نہیں ہو سکتا، میں اس جگہ سے متعلق اپنا کوئی صحیح موقف اختیار نہیں کر سکتا ہوں. وہی حال اس دنیا کا بھی ہے. انسان کو اس دنیا میں آنے کے بعد اس دنیا میں ایک موقف اختیار کرنے کے لیے یہ جاننا ہوگا کہ یہ دنیا کا اوریجن کیا ہے، یہ دنیا آئی کہاں سے، یہ دنیا کا بنانے والا کیا ہے، یہ دنیا کا ہدف کیا ہے، خود اس کا ہدف کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے. یعنی اس کو یہ معلوم، بھائی میں ایک ایسی جگہ چلا گیا مجھے معلوم نہیں مجھے کس نے بلایا وہاں، میں سرگردہ ہوں، کبھی یہاں جاتا ہوں، کبھی وہاں جاتا ہوں، کبھی یہاں بیٹھتا ہوں، کبھی وہاں بیٹھتا ہوں، ٹہلنا ہوں، مجھے کچھ معلوم ہی نہیں ہے. کھانے کے وقت کھانا کھا لیا، پانی کے وقت پانی پی لیا، سو گیا، نیند آئی، سو گیا، اٹھ گیا، لیکن اس کے علاوہ کوئی میرا آبجیکٹو مجھے کلیئر نہیں ہو رہا. کیوں نہیں کلیئر ہے؟ کیونکہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کس نے بلایا. تو یہ چھوٹے سے، ہم مثال کے طور پہ ایک چھوٹے گھر یا چھوٹی سی جگہ کے بارے میں ہم بات کریں، اس پوری انٹائر دنیا کے بارے میں انسان مینٹلی، انسان فوکس اسی وقت ہو پائے گا جب اس کو اس دنیا کے بارے میں معلوم ہو، اس دنیا کی حقیقت معلوم ہو، دنیا ہے کیا یہ معلوم ہو، دنیا کا بنانے والا کون ہے یہ معلوم ہو، دنیا کا آبجیکٹو کیا ہے یہ معلوم ہو، وہ اسے کیوں یہاں بھیجا گیا یہ معلوم ہو، وہ کیا کرے گا یہاں یہ معلوم ہو، اس کو کیسے یہاں رہنا ہے اس کو یہ معلوم ہو. یہ ساری چیزیں، یہ مینٹل اور یعنی انفارمیٹک گروتھ اور ایتھیکل گروتھ جو انسان کے ذہن کو چاہیے ہے وہ بغیر تربیت کے آ نہیں سکتی. اور اس تربیت کے لیے بہترین بہت سارے وسائل اللہ نے انتخاب کیے. مثال کے طور پہ انبیاء کو بھیجا، مرسلین کو بھیجا، پیغمبروں کو بھیجا جو پراپر وداؤٹ اینی فیس، وداؤٹ اینی مثال کے طور پہ ڈیمانڈ، وداؤٹ جو ہے لوگوں کی تربیت کر رہے تھے. لیکن ان تمام تربیتوں کے بعد انسان کو پریکٹیکلی اس کو ایک ایسا انوائرمنٹ ملنا چاہیے جس انوائرمنٹ میں اس کی عقیدتی فکری گروتھ ہو سکے. ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے اس عملی تربیتی جو ہے وہ اور فکری اور عقیدتی تربیت کے لیے ایک بہترین فرصت قرار دی. ماہ مبارک رمضان کا اصل ہدف اور مقصد جو ہے, ماہ مبارک رمضان کا اصل ہدف اور مقصد یہ کہ انسان کی صحیح تربیت ہو جائے, اور اس طرح تربیت ہو جائے کہ انسان فکری اعتبار سے اور روحانی اعتبار سے. اور آپ کے, البتہ میں ایک چیز عرض کرتا چلوں, یہ خطاب صرف صاحبان ایمان کو ہے. روزے کا خطاب اللہ نے جو یا ایھا الناس نہیں کہا, اللہ نے روزے کے لیے اللہ نے ہر ایک, کیونکہ یہاں اللہ پہ ایمان لانے کے بعد ہی یہ ہو سکتا ہے. اللہ پہ, اللہ پر ایمان سے پہلے یہ, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام, اے ایمان تم پر, یعنی یہ خطاب صرف ایمان والوں کو ہے, کسی غیر مومن کے ساتھ یہ خطاب نہیں ہے. کسی غیر ایسے شخص پہ جو اللہ پہ ایمان نہیں رکھتا ہو وہ اس کا مخاطب نہیں ہے. اس کا مخاطب صرف وہی شخص ہے جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, صاحبان ایمان ہے. تو صاحبان ایمان کو ضروری یہ ہے کہ وہ اپنا اور اپنے خدا کا رابطہ, اپنا اور اپنے خدا کا مثال کے طور پہ تعلق جو ہے وہ صحیح کریں اور مضبوط کریں, اور اپنے نفس کو پیوریفائی کریں, اپنے نفس کا تزکیہ کریں, اپنے نفس کو آلودگیوں سے اور گناہوں سے جو ہے وہ دور کریں, پاکیزہ کریں, اور خدا سے قریب ہوتے جائیں, خدا سے نزدیک ہوتے جائیں. خداوند عالم نے ماہ مبارک رمضان کو, میں تھوڑی سی, ہماری مقدماتی گفتگو تھوڑی سی ٹپیکل تھی, لیکن ہمیں گہرائی کے ساتھ اس کے فلسفے کو سمجھنا ضروری ہے. خداوند عالم نے اس ماہ مبارک رمضان کو ہم انسانوں کے لیے قرار دیا, ہم انسانوں کے لیے قرار دیا. یہ ماہ مبارک رمضان صرف بھوکا رہنے کا مہینہ نہیں ہے. خدا نہیں چاہتا کہ ہم بھوکے رہیں. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے جو اس کے فوائد ہیں, ان تصوموا خیر لکم, قرآن صاف صاف کہتا ہے اگر تم روزہ رکھو تمہارے لیے بہت بہتر. یہ خیر مادی اعتبار سے بھی بہتر ہے, مانوی اعتبار سے, ہیلتھ کے اعتبار سے بھی اچھا ہے, فزیکل اعتبار سے بھی اچھا, اور مانوی روحانی فوائد بھی جو ہے اس میں پائے جاتے ہیں. تو خدا نے اس ماہ مبارک رمضان کو اس لیے قرار دیا کہ انسان کی تربیت ہو سکے, انسان کی ایک مہینہ مسلسل پریکٹس کر سکے. آپ دیکھیں کیسا انوائرمنٹ کریٹ کیا اللہ نے اس ماہ مبارک رمضان کے لیے. اس ماہ مبارک رمضان کی عظمت کو یہی کافی ہے کہ اللہ نے عام دن, یعنی ایک دم بہت زیادہ ٹپیکل, اگر ہمیں روایت نہ ملے, حدیث نہ ملے, تو ہم چند جملے اگر ماہ مبارک رمضان کے سلسلے میں دیکھ لیں تو ہمارے لیے کافی ہے. ہم عام دنوں میں مثال کے طور پہ پورا قرآن ختم کریں تو ہمیں پورے قرآن کا ختم ثواب ملتا ہے. ہم اس ماہ میں صرف ایک آیت پڑھیں, اللہ کہتا ہے ہم پورے قرآن کا ثواب دیں گے. ہم عام دنوں میں سانس لیتے ہیں, ٹھیک ہے کہ اللہ کے لیے سانس لے تو انسان کا عبادت ہے, لیکن کیا نام, اس ماہ میں عام دنوں کے لیے کہا نہیں اللہ نے, اس ماہ کے لیے اللہ نے کہا انفاسکم فی تسبیح, تم جب روزہ رکھتے ہو قربتن اللہ, تم اللہ کے تقرب کے لیے, اللہ سے قریب ہونے کے لیے روزہ رکھتے ہو, ٹھیک ہے, تو یہ سانس تمہاری ایوری, یعنی کہتے ہیں ہر سانس انسان کی تسبیح بن جاتی ہے. یعنی ہم سانس لے رہے ہیں, ہم یوں کہتے ہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ, ہم ابھی کچھ نہیں کہہ رہے ہیں, انہیل و ایکزیل کر رہے ہیں صرف. یہ ہمارا انہیل و ایکزیل کرنا جو ہے وہ ہر لمحے, پتہ نہیں ہم 24 گھنٹے میں کتنی بار انہیل و ایکزیل کرتے ہیں, کتنی سانس لیتے ہیں, تو ہر سانس ہماری جو ہے روزے کی حالت میں عبادت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. ہم سو جائیں جو ہے وہ آنکھ بند کر کے سو رہے ہیں, وہ سونا بھی ہمارا اللہ نے بندگی قرار دے دیا ہے. یعنی اس ماہ میں خدا ہم کو کہتا ہے قد دعیتم فیہ الی ضیافت اللہ, اے صاحبان ایمان تم کو اللہ نے اس مہینے میں اپنی ضیافت کے لیے انوائٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. یعنی عجیب ہے اس مہینے, یعنی خدا خود کہتا ہم, یعنی ہم نے تم کو انوائٹ کیا, تم میرے مہمان ہو, ٹھیک ہے. یعنی قد اقبل, رسول خدا نے جو خطبہ دیا تھا کہ قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکت والرحمہ, اللہ کا وہ مہینہ جو ہے وہ تمہاری طرف آ رہا ہے, وہ برکت اور رحمتوں کو لے کر آ رہا ہے. انفاسکم فیہ عبادہ تسبیح و نومکم فیہ عبادہ و صمتکم فیہ, یعنی تمہاری سانسیں عبادت ہیں, تمہارا سونا عبادت, تمہاری سانس تسبیح, ٹھیک ہے. اس ماہ میں اللہ تمہاری دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے. اس ماہ کو اللہ نے ماہ استغفار, ماہ توبہ, ماہ تزکیہ نفس, ماہ پرہیزگاری, ماہ معرفت قرار دیا. اس ماہ میں انسان جو ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں اللہ کی معرفت جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں, لوگ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم کیا نام ہے, ہم اس کے بارے میں جتنا جان لیں ہم کو معرفت ہو جائے گی. نہ, اس کی معرفت کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ جاننے کے ساتھ ساتھ اس کے بارے میں غور کرنا, اپنے اور اس کے ریلیشن کے بارے میں غور کرنا, اپنے اور اس کے ریلیشن کے بارے میں جو ہے وہ مثلا بہت عمیق جو ہے وہ غور و فکر کرنا. مثال کے طور پہ انسان اپنے وجود کو دیکھے, انسان آپ دیکھیں, میں ایک چیز بریکٹ میں عرض کرتا چلوں, شبہ قدر کے اعمال کے سلسلے میں بعض علماء بزرگ کہتے ہیں کہ شب قدر کے اہم اعمال میں سے ایک عمل یہ کہ انسان بیٹھ کے تفکر کرے, انسان بیٹھ کے غور و فکر کرے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی انسان اس ماہ میں اپنے اور خدا کے درمیان کے رابطے کو محسوس کرے, خدا کے فضل اور احسان کو اپنے وجود پہ جو ہے انسان دیکھے, خدا کی عظمتوں کو. جیسے قرآن مجید میں ایک آیت ہے, سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم, میں اپنی نشانیوں کو آفاق میں, آسمانوں میں اور ان کے وجود میں دکھاؤں گا, تاکہ ان کے لیے حق آشکار ہو جائے. اللہ نے انسان کو اس ماہ میں فرصت دی کہ بیٹھ کے غور کرے, سوچے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے وجود میں محسوس کرے, اللہ کے فضل و احسان کو اپنے وجود میں محسوس کرے. آپ دیکھیے, آپ کی خدمت میں عرض کریں, امام سجاد نے ایک جملہ اس ماہ کے سلسلے میں کہا, وہ بھی میں اس کی طرف اشارہ کروں گا. یعنی ابھی آپ کی خدمت میں انسان محسوس کرے اس کے وجود میں اللہ کا کس قدر فضل ہے. جس قدر انسان اللہ کے احسانات کو اور فضل کو اپنے وجود میں محسوس کرتا جائے گا, اسی قدر اس کی اللہ سے معرفت میں اضافہ ہوتا جائے گا, اللہ کے بنسبت اس کی پہچان, اس کی شناخت میں اضافہ ہوتا جائے گا. انسان جو ہے وہ خدا کو بہتر طریقے سے پہچانتا جائے گا. یعنی اللہ نے اس مہینے کو, اس مہینے کے جو ہے وہ اتنے اہتمام کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ انسان اس ماہ میں اپنے پروردگار کو صحیح سے پہچان لے, اس کے فضل, اس کے احسان, اس کے کرم کو پہچان لے, انسان کا اس کے پروردگار سے رابطہ قوی ہو جائے. کیسے ایک ماں کا اپنے بچے سے رابطہ انس اور محبت کا قوی ہوتا ہے, اس ماہ میں بندہ اس قدر خدا سے قریب ہو جائے. تاکہ اس لیے آپ دیکھیں اللہ نے تاکید کی کہ اس ماہ میں میری کتاب کو پڑھو, زیادہ سے زیادہ تلاوت کرو. یعنی کیا مطلب؟ انسان جب زیادہ سے زیادہ خدا بند عالم کی اس کتاب کو پڑھے گا تو اس کو محسوس ہوگا کہ اللہ کس قدر جو ہے فضل و کرم رکھتا ہے, کس قدر اپنے بندوں پہ جو ہے وہ کیا نام ہے کریم و رحیم ہے, کس قدر اپنے بندوں سے وہ انس رکھتا ہے, کس قدر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے, کس قدر جو ہے وہ اپنے بندوں کو چاہتا ہے. یہ کس وقت انسان کو محسوس ہوگا؟ جب اس ماہ میں انسان جو ہے وہ خدا کی کتاب کی تلاوت کرے گا. تو تلاوت کا بھی مقصد کیا ہے؟ خدا سے قریب ہونا. تو اب میں اپنی بات کو اگر شارٹ کروں گا تو وہ یہ کہ یہ ماہ سب سے پہلے خداوند عالم سے قریب ہونے کا ہے, خداوند عالم کے قرب کو, اس کے احسانات کو اپنے وجود میں محسوس کرنے کا مہینہ ہے. سب سے پہلے انیشیل سٹیج پہ جب انسان یہ محسوس کر لے گا تو اس وقت اس کو بندگی, اس وقت اس کو اس سے قریب ہونے, اس وقت اس کو کہ اس کی محبت کی لذت کا احساس ہوگا. لیکن سب سے پہلے کیا, انسان خدا کی معرفت حاصل کرے, انسان خدا کو پہچان لے, وہ کتنا عظیم ہے, کتنا کریم ہے اور کتنا رحمان ہے, کتنا رحیم ہے, اس نے کیا احسانات کیے ہیں, اس نے کیا فضل کیا ہے. اور اچھا, یہ اس کے لیے ایک راستہ, ایک چیز بتائیں, اس کے لیے سب سے پہلے انسان اس فکر تک پہنچنے کے لیے سب سے پہلے کیا ضروری ہے کہ انسان اس راستے کے ہرڈلز اور رکاوٹوں کو گرائے, جو دیواریں ہیں اس راہ میں, خدا کی راہ میں. قرآن روایت کہتی ہے فإن الراحل إليك, دعا کا جملہ ہے, فإن الراحل إليك قریب المسافہ, خدا ہے جو تیری راہ میں قدم اٹھاتا ہے وہ بہت جلدی تجھ تک پہنچ جاتا ہے. یعنی ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے یہاں سے مکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں اللہ تک پہنچنے کے لیے کربلا جانے کی ضرورت نہیں ہے, امام حسین تک پہنچنے کے لیے جیسے ہمیں دور چل کے مسافت طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. انسان اپنی فکر اور اپنے ذہن میں جیسے ارادہ کرتا ہے اور جیسے ہی اپنا روحانی قدم اس راہ میں آگے بڑھاتا ہے تو اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ پاتا ہے, اللہ کی بارگاہ میں پاتا ہے. تو فإن الراحل إليك قریب المسافہ, خدایا تیری بارگاہ کی طرف آنے والا شخص بہت جلدی تجھ تک پہنچتا. تو یہ کیا ہے, اللہ نے میرے کو خود تک پہنچنے کا ایک وسیلہ بتایا. لیکن کیا ہے, انسان خدا تک کب پہنچ پائے گا؟ جب اس راہ کی رکاوٹوں کو گرائے گا. کیا چیز ہے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے انسان کے لیے؟ جہل و نادانی تو اپنی جگہ, اس کے بعد سب سے بڑی رکاوٹ جو ہے وہ جو انسان کو خدا تک پہنچنے نہیں دیتی ہے یا اس کے ولی تک پہنچنے نہیں دیتی, انسان کے گناہ ہے. انسان کا گناہ جو ہے وہ سب سے بڑی رکاوٹ ہے. انسان گناہ کے ساتھ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. انسان جو ہے وہ کبھی بھی گناہ کر کے خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا, ولی خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا. اس وجہ سے اللہ نے کیا کیا, اللہ نے کہا اس ماہ کو ماہ استغفار بنایا, اس ماہ کو ماہ توبہ بنایا. یعنی کہا ہے کہ اگر کہتے ہیں نا وتھ پیور سول اور سچے دل کے ساتھ جو ہے مثال کے طور پر اگر کوئی بارگاہ خدا میں آ کے ریگریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, بڑے سے بڑا گناہ بھی خدا جو ہے معاف کر دیتا, خدا بڑا غفور الرحیم ہے, بڑا کریم ہے. وہ چاہتا ہے میرا بندہ آئے میری بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ہم سے کہے تو ندامت کے ساتھ کہ خدا ہے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے. دیکھیے خدا سے بات کرنے کے لیے نا انسان کو بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں, ایک گوشے میں خاموشی کے ساتھ اپنے دل کو بارگاہ خدا میں لے کر جائے اور خدا سے آنکھوں کو بند کر کے بات کرے کہ پروردگار میں گنہگار ہوں, میں تیری بارگاہ میں آیا ہوں, میں اپنے گناہوں سے جو ہے وہ پشیمان ہوں, نادم ہوں. تو یہ احساس جو ہے نا تمام حجاب کو جو ہے اس سے دور کر دیتا ہے, تمام اس کے درمیان کے جو فاصلے جو ہے خدا پہ ختم ہو جاتے ہیں. البتہ ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے ہر چیز کی یعنی توبہ, گناہوں کی توبہ یہ خدا تک پہنچانے کا ایک دم شارٹ کٹ ہے. یعنی کیسے آپ کے فرض کیجئے آپ پریشان ہیں کہ مثال کے طور پہ آپ مین جو ہے وہ ہال تک کیسے پہنچے, آپ 10 دروازے ہیں ٹھیک ہے, ہر دروازہ آپ کو گھما کے مثلا سینکڑوں گلیوں سے لے کر جا رہا ہے مین سینٹر تک, لیکن یہ دروازہ ایسا ہے کہ جیسے ہی آپ اس میں انٹر کر, اس کا بٹن دبائیں گے فوراً انٹر اس ہال میں کریں گے جو مین ہال ہے. وہی حال ہے یعنی خدا سے قرب کا جو اصل سفر ہے اس کا, اور جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ انسان کے گناہ ہے. انسان کیسے, جیسے گناہ کی توبہ کرے انسان استغفار کرے. اچھا گناہ کی توبہ کیسے ہوتی ہے, عام طور سے جو لوگوں تصور گناہوں کی توبہ کے لیے, یہ ہمارے دوست راہ میں بھی بات چلی جاتی ہے, مجلسوں میں لوگ سنتے ہیں کہ گال میں توبہ کرنا, کان کھینچنا, یہ سب اپنی جگہ سب صحیح, اس کو نہیں کہتے. لیکن اصل توبہ ہر چیز کی اس کے گناہ سے سنخیت رکھتی ہے. مثال کے طور پہ ایگزامپل دو, بہت سمپل زبان میں یعنی سنخیت یعنی جو اس کا ایک فریکوینسی ہوتی ہے نا, جیسے جب تک گناہ اور توبہ کی فریکوینسی میچ نہیں کرے گی اس وقت تک جو ہے وہ توبہ نہیں ہے. استغفار میں گناہ اور توبہ کی فریکوینسی کا میچ کرنا ضروری ہے. کیسے فریکوینسی میچ کرتی ہے, فرض کیجئے ہم نے جو ہے وہ کسی کی شان میں جو ہے وہ کوئی توہین کر دی, کسی کو نازیبا الفاظ کہہ دیے ٹھیک ہے, اب جو نازیبا الفاظ کیے تو توہین کس کی ہے, اس انسان کی کیے. ہم مانگے تو معافی اللہ سے, یہ رانگ فریکوینسی ہے, کبھی بھی ہم کو وہ ملے گا نہیں کنیکشن ٹھیک ہے. اس کی فریکوینسی کیا ہے, ہم دل سے نادم ہے کہ ہم نے غلط کیا, اب ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی میں مجھ سے غلطی ہو گئی, میں آپ سے معافی مانگتا ہوں. تو یہ ایگزیکٹ فریکوینسی ہے. اور کنیکشن کیسے اسٹرانگ ہوتا ہے, دل میں ندامت ٹھیک ہے. تو توبہ میں ہر گناہ کی یعنی جو استغفار بہترین دروازہ ہے, توبہ بہترین دروازہ خدا تک پہنچنے کا. وہ توبہ کیا ہے, توبہ یعنی جیسا گناہ ویسی توبہ. میں نے زمین کسی کی ماری اور اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ معاف کر دے, میں نے پیسہ کسی کا کھایا اللہ سے کہہ رہا ہوں اللہ معاف کر دے, میں نے مثال کے طور پہ فرض کیجیے کہ گھر پہ ناجائز کسی کے قبضہ کر لیا, اللہ سے معافی مانگا. تو یہ فریکوینسی نہیں ہے توبہ کی. یہ ماہ اللہ نے توفیق دیا, اسی لیے آپ دیکھیں اس ماہ میں تاکید ہے, مثلا صلہ رحم کی تاکید ہے. ہم نے صلہ رحم توڑا, ہم نے رشتہ داروں سے ناطا توڑ لیا اور ہم تو معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے, خدا میرے رزق کے دروازے کھول دے. خوب کبھی نہیں کھلے گا, ہمارے رزق کا دروازہ صلہ رحم میں. ہم نے جو اپنے رشتہ داروں سے ناطا توڑا ہے تو جب تک ہم ان سے دور رہیں گے یہاں کبھی اللہ دروازہ کھولے ہی گا نہیں. نیور. کیوں؟ کیونکہ فریکوینسی نہیں ہے. ہماری فریکوینسی کا ہونا بہت ضروری ہے خدا تک پہنچنے کے لیے. جب تک ہماری فریکوینسی, یہاں ہم دیکھ رہے ہیں ہماری زندگی, بہت سے مومنین پریشان ہوتے ہیں, تنگی رزق آتی زندگی میں, حالات اچھے نہیں ہوتے ہیں, اب وہ روتے ہیں اور کہتے ہیں مولانا ہم نے یہ دعا کر لی, وہ دعا کر لی, یہ کر لی, وہ کر لیا. وہ اصل میں ساری دعا کرے لیکن فریکوینسی تک میچ نہیں ہوگی, نہ کوئی دعا مستجاب ہوگی, نہ کوئی توبہ قبول ہوگی, نہ خدا بھی سنے گا اس کا. ہم نے اگر صلہ رحم توڑا, اپنے رشتہ داروں سے دوری اختیار کی ہے, ہم جا کے ان سے سلام کریں, دیکھیں خدا کیسے دروازے رزق کے کھولتا ہے ٹھیک ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے, ان کنکلوژن, خدا تک پہنچنے کے لیے رکاوٹوں کو ہٹانا ضروری ہے. وہ رکاوٹیں کیا ہیں, وہ رکاوٹیں ہیں ہمارے گناہ. کیسے دور ہوں گے, گناہ استغفار سے دور ہوں گے. استغفر اللہ ربی واتوب الیہ, لیکن استغفر اللہ ربی واتوب الیہ ایگزیکٹلی کیا ہے, توبہ سے دور ہوں گے. وہ توبہ ایک حقیقت میں کیا ہے, توبہ یعنی گناہ اور گناہ کی بخشش طلب کرنے کی فریکوینسی کا میچ ہونا ضروری. وہ فریکوینسی کیسے میچ ہوگی, یعنی جیسا گناہ ویسی فریکوینسی. ہم نے اگر اللہ کا گناہ کیا تو اللہ کی بارگاہ میں, فرض کیا ہم نے نماز نہیں پڑھی, اب ہم بیٹھ کے توبہ کریں اللہ معاف کر دے معاف کر دے, نہ اس کی توبہ کیا ہے, جو قضا نماز ہے پہلے اس کی ادا کرو اور پھر اللہ معاف کرے گا ٹھیک ہے نا. ہم نے روزے نہیں رکھے یا کفارہ دو یا قضا کرو روزہ ٹھیک ہے اور پھر کہو اللہ معاف کر دے, یہ فریکوینسی ہے. یہ جب تک میچ نہیں ہوگی خدا, تو خدا تک پہنچنے کا یہ مہینہ ہے, لیکن اس کا راستہ کیا ہے, اس کا راستہ استغفار, اس کا راستہ جو ہے وہ خدا سے مغفرت طلب کرنا ہے. تو اصل مین فلسفہ جو ہے, اچھا جب یہ دو چیزیں ہو جائیں راہ میں بھی آ جاتا ہے. اچھا اس کے لیے اللہ نے اپرچونیٹی دی, اللہ نے ہمیں جو ہے وہ مثال کے طور پہ فرض کیجئے اس راہ میں اس ماہ میں اتنا اہتمام کر دیا, اتنی فضا ہموار کر دی کہ ایکسکیوز ختم ہو گئی. اللہ نے اس ماہ میں سب الحمدللہ اس یعنی ہم لوگ تو صرف کھانے پینے والی برکت کی طرف ابھی متوجہ ہوئے ہیں کہ بھائی اچھا لیکن فضاؤں ہمیں ناخواستہ طور پر انسان کے اندر ایک اسپرچولیٹی آ جاتی ہے, اندرونی روحانیت انسان کے اندر آ جاتی ہے کہ جس سے اگر انسان فائدہ اٹھائے تو واقعی جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کریں وہ خدا سے قریب ہو سکتا ہے.
ماشاء اللہ بہت خوبصورت بہترین آپ نے اس کی جو ہے وہ پوری تشریح اور تفسیر فرمائی ہے, بہت خوب. ناظرین محترم, اسلام دین فطرت ہے اور چونکہ دین فطرت ہے اس لیے کوئی عبادت بھی ایسی نہیں جو فطرت کے خلاف ہو. اور جیسے روزہ ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, ہم نے جسمانی فوائد اس کے پہلے اس کے لیے پروگرام کیا اور اس کے روحانی فوائد کے بارے میں آغاز ہم نے بہت خوبصورت جو اس کی تفصیل فرمائی ہے. یہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے اور اس میں جو آغا صاحب نے جو بھی اس میں تفصیل کی ہے ان موضوعات کی اور قرآنی آیات کی اس کو آپ سنیے. انشاءاللہ اس کے بعد ہمارا یہ پروگرام کا دوسرا حصہ بھی ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. میں آغا صاحب کو مشکور ہوں اپنا وقت دیا. ناظرین محترم, آپ دوسرے حصے کے لیے ہمارے چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے لیے ہمارے جو پروگرام ہے اس کو آگے شیئر بھی کیجئے اور ہمارا بیل آئیکن بھی لازمی پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملے. خدا حافظ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.